من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ کو بنایا بزرگی والا گھر قیام للناس لوگوں کے لیے بقا کا سبب، لوگوں کے لیے باقی رہنے کا سبب، والشہر الحرام اور بزرگی والے مہینے کو، بزرگی والے مہینوں کو، والہدیہ اور قربانی کو جو کعبہ کے لیے نیاز ہو، والقلائد اور وہ جانور جن کے گلے میں پتے ڈال کر کعبہ کو لے جائے. لتعلموا ذلک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تم لوگ جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کے ہے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اعلموا، جان لو، جان لو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. وان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں ہے مگر پیغام کو پہنچانا. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل، اے میرے نبی تم کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتا. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی لگے، اچھی لگے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری نجات ہو جائے. ساتواں پارہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 97, 98, 99 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کعبہ کی بزرگی کو، احترام کو، رسپیکٹ کو، عظمت کو بیان فرماتے ہیں. جعل اللہ الکعبہ، کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پیر کی ابری ہوئی ہڈی جس کو کہتے ہیں، یہ ہڈی، اس کو بھی عربی میں کعبہ کہتے ہیں، اس لیے کہ پیر کے درمیان میں ابری ہوئی ہے، بیچ میں بلند ہے، ہائی ہے، اس لیے اس کو بھی کعبہ کہتے ہیں. اللہ کے گھر کا نام کعبہ ہے، کعبہ کے معنی بڑی اونچی شان والا. سوال ہوتا ہے، ہم جب کعبہ میں جاتے ہیں، جو لوگ حج اور عمرہ میں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کعبہ جو ہے، ہم جاتے ہیں تو وہ نیچی جگہ پر ہے، آپ کو سیڑھی کو اتر کر کے پھر نیچے جانا پڑتا ہے، تو وہ اونچی جگہ تو ہوئی نہیں. تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ یہاں اس کے لفظ کے اعتبار سے نہیں ہے، یہاں اس کے دیکھنے کے اعتبار سے نہیں ہے، کعبہ اس کے معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی کعبہ کی شان ساری دنیا سے بلند برتر ہے. اللہ کا گھر سب سے بزرگی والا، عظمت والا، اونچی شان والا ہے، اور اس کو اللہ نے بنایا. جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بزرگی والا بنایا، تکوینی اعتبار سے بھی اور تشریعی اعتبار سے بھی. یہ دو لفظ ہے. یہ تکوینی کا کیا مطلب ہے؟ تکوینی کا مطلب ہے جب سے اللہ نے دنیا کو قائم کیا ہے اس وقت سے ازل میں لکھ دیا، لوہے محفوظ میں لکھ دیا کہ جب تک یہ کعبہ باقی رہے گا دنیا باقی رہے گی، جب یہ کعبہ ختم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی. جعل اللہ کعبہ بیت الحرام قیاما للناس، لوگوں کی، انسانیت کی، دنیا کی بقا کا سبب کعبۃ اللہ ہے. جعل اللہ کعبۃ بیت الحرام قیاما للناس. اسی طرح اللہ نے ازل میں لکھ دیا ہے، تکوینی طور پر لکھ دیا ہے کہ کعبہ کے قرب و جوار والوں کے لیے، اطراف والوں کے لیے، چاروں طرف رہنے والوں کے لیے یہ کعبہ برکت کا ذریعہ ہوگا، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کا ذریعہ ہوگا. دیکھو کعبہ کے چاروں طرف رہنے والے سب کی اپنی اپنی بلڈنگ ہے، اپنی ضروریات. اللہ نے دنیا کے کونے میں جہاں 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 مسلمان رہتا ہے ان کے دلوں میں کعبہ کی کشش رکھ دی ہے، کعبہ کی مقناطیس کی طرح رکھ دیا ہے. یہ کھینچا 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 کہاں جاتا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف. اور وہاں پر رہنے کے لیے، کھانے کے لیے پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں، وہاں والوں کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے. لیکن آج کل وہ لوگ اپنی ضروریات کو بہت مہنگا کر دیا. اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دے کہ دور دور سے کچھ غریب لوگ بھی جاتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. بڑی مہنگائی ہو گئی ہے وہاں رہنے کے لیے بھی. تو ازل میں یہ بھی لکھ دیا کہ قرب جوار والوں کے لیے یہ کعبہ ضروریات کا پوری کرنے کا سبب بھی ہوگا. ازل میں یہ بھی لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو امن کا سبب بنایا ہے، کعبہ کے قرب جوار کے لیے. قرب جوار کے لیے عجیب تفسیر ابن زید رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہے، فرماتے ہیں ملک میں اس زمانے میں حکومتیں تھی، شام میں تھی، مصر میں تھی اور ہندوستان میں، ساری دنیا میں حکومت تھی، لیکن اس جگہ میں یعنی عرب کی جاہلیت اتنی خطرناک تھی کہ اس پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں تھا، کوئی حکومت کرنے والا نہیں تھا. ایسے وقتوں میں اللہ نے کعبہ کو بنا کر ان کے لیے عزت کا سبب بنا دیا. عزت کا، چلو یہ کعبہ ہی تم پر حکومت کرے، کیا کوئی حکومت کرے؟ اور کیسی حکومت، کیسی کعبہ کی حکومت کہ حرم میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا، چاہے باپ کا قاتل ہو. انتظار کرتا تھا جب یہ حدود حرم کے باہر نکلے تب ہم اس کو قتل کریں گے. اسی طریقے سے حدود حرم کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں بھی کافر لوگ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے دور 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 سے آتے تھے. اسی طرح کعبہ جو ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل فروٹ روزی کا سبب بھی بنا دیا. یہ سب دعائیں ہیں کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام. رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ میرے اس شہر کو آمنا، امن والا بنا دے. ورزق اہلہ، اور یہاں خوب روزی دے. ورزق اہلہ من الثمرات، سبحان اللہ.
اور یہ دعا بھی بڑی عجیب، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ.
یہاں نہ کھانا نہ پینا. مقصود ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں امن دے دے تاکہ یہ کیا کرے، لیقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں.
سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک
اللہ.
تو تکوینی اعتبار سے بھی سب سے پہلا گھر جعل اللہ الکعبہ ہے. تشریعی اعتبار سے، شریعی اعتبار سے بھی دیکھو، جس طرح انسان کھائے پیے بغیر رہ نہیں سکتا، ہی نیڈ سم تھنگ ٹو ایٹ، ہی نیڈ سم تھنگ ٹو ڈرنک. فرمایا انسان کی روحانی غذا کو اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے، روحانی غذا. ہاں ہاں، اگر انسان سچی طلب لے کر وہاں جاتا ہے تو اس کی روح کو غذا مل جاتی ہے، کوئی شک نہیں. آج تو ہزاروں میں کچھ ایسے ہیں جو سچی طلب لے کر جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ کو تو ان کی دل کی گندگیاں دور ہو جاتی ہے اور اللہ ان کے ایمان کے نور سے دل کو بھر دیتا ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آؤ وہاں پر، اگر گناہ کا کام نہیں کیا اور کوئی فاحش باتیں نہیں کی ہے اور تم نے حج کیا تو اللہ تمہارے گناہ کو اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے. معلوم ہوتا ہے کعبہ روحانی غذا ہے. کعبہ کیا؟ روحانی غذا ہے، اسپرچل فوڈ یو ول گیٹ. یہ کعبۃ اللہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کے شاعر میں سے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے شاعر بہت ہے، بہت ہے. جس نے اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کی، بے ادبی کی ہے، سمجھو اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے. وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر کا ادب احترام کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ تقوی والے ہیں. یہ قرآن کا فرمان ہے، کعبۃ اللہ وہاں پر شاہ فرماتے صاحب علی اللہ صاحب کعبۃ اللہ بھی شاعر میں سے، بہت سارے شاعر ہیں، سب سے بڑا شاعر اسلام کا قرآن کریم ہے. نمبر دو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نمبر تین پر کعبۃ اللہ ہے، نمبر چار پر نماز ہے، اور بہت سارے اصول دین ہیں. اللہ کا ذکر کرنا اصول دین ہے، فذکرونی اذکرکم، اللہ کا شکر یہ اصول دین ہے. واشکروا لی ولا تکفرون، صبر کرنا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ان اللہ مع الصابرین، اصول دین میں سے ہیں. کعبۃ اللہ بھی شاعر میں سے ہیں، اسی طرح حجر اسود شاعر میں سے ہیں، مقام ابراہیم شاعر میں سے ہیں، صفا مروہ شاعر میں سے ہیں، مینا شاعر میں سے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ، عرفات، یہ سب شاعر میں سے ہیں. زمزم کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، طواف کتنی بڑی نعمت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے لے کر اخیر تک یہاں طواف کرنے کے لیے آئے، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اولیاء یہاں پر آئے، کیسی کیسی دعائیں کی، کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. چار چیزیں یہاں بیان کی ہے، انسان ہماری بقا کے لیے چار چیزیں ہیں. جب تک یہ چار چیزیں باقی رہے گی انسان دنیا باقی رہے گی. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے ایک موٹی موٹی پنڈلی والا حبشی ابسینین black person, he will come towards the Kaaba
aur us Kaaba ko gira dega. Samajh jao, ab qiyamah insaan ki end aa gayi, khatam.
Mere hadith mein hai, la yakumu sa'a illa, qiyamah qaim nahi hogi magar jab tak duniya mein Allah Allah kehne wala baaki hoga. Jis din Allah kehne wala koi nahi hoga. جعل اللہ الکعبۃ البیت, چار چیزیں بیان کی ہے, تین تو اصل پہ ایک ہی بیان کرنا ہے, تین کا تعلق پہلے سے ہے اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کعبہ کے ساتھ دوسری تین چیزوں کا تعلق ہے. نمبر دو پر ایک تو کعبہ ہے, بیچ میں واو لائے, اشارہ کیا کہ دوسرا بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. جعل اللہ الکعبہ البیت الحرام, جعل اللہ الاشہر الحرام,
حرمت والے مہینے, تعظیم والے مہینے کون کون سے ہیں؟ محرم, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب, چار مہینے. اللہ کے ہر ہر کام میں حکمت بڑی ہے.
پہلے زمانے میں لڑائی 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 ہوتی رہتی تھی,
بازار کی منڈی ہے, کھانا نہیں پینا نہیں اور پریشانی پریشانی ہے, گھر سے باہر نہیں نکل سکتے.
بالکل ایسا ہی اللہ نے چار مہینے کو حرمت والا بنایا کہ اس میں لڑائی نہیں, آرام سے لوگ بزنس کرتے تھے, یہاں سے وہاں کھانا پینا سارے.
آج دیکھو دنیا میں دو کنٹری کی لڑائی ہو, بیچ میں کچھ وقت پر ٹھنڈ ہو جاوے تو لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں.
اللہ پاک یہاں تو ایک کچھ وقت پر نہیں, چار مہینے اللہ پاک نے رکھے تاکہ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے. یہ چار مہینوں کی حرمت, اس کے اندر ذکر اللہ کی یاد ہوتی ہے کہ نہیں؟ ذی الحجہ میں دیکھو نا, حاجی لوگ تیاری کرتے ہیں رمضان کے بعد سے, اس کی تعظیم. محرم کا مہینہ, رجب کا مہینہ, رمضان آ رہا ہے, ان چار مہینوں کی تعظیم تو پہلے سے چلی آ رہی ہے. فرمایا یہ حرمت والے مہینے, اس کی تعظیم جب تک باقی رہے گی انسانیت تو باقی رہے گا, ورنہ پھر دنیا ختم ہو جائے. نمبر دو پر وہ شہر الحرام, ہم تو سمجھتے مہینے آتے جاتے ہیں لیکن اللہ پاک نے اس کو شاعر نام شمار کیا ہے. ان مہینوں میں گناہ بھی نہیں کرنے چاہیے, اور گناہ تو بالکل ہی نہیں کرنے چاہیے, خصوصاً ان مہینوں کی ادب اور احترام ہو. اور نمبر تین پر والحجیہ نیاز, کیا مطلب اس کا؟ وہ جانور جو ذبح کرنے کے لیے حاجی لے جا رہا ہے کعبہ کی طرف ذبح کرنے کے لیے. یہ والقلائد, قلائد کی دو تفسیر, ایک تو وہ جانور جس کو لیا جا رہا ہے اس کے گلے میں پتہ ڈال دیں چین, تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جانور اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے, راستے میں کوئی لٹیرا لوٹتا نہیں تھا. ان کے دلوں میں بھی کافر ہے, چور ہے, ڈکیتی کرنے والا ہے, لیکن ان کے دل میں بھی اس جانور کی قدر ہوتی تھی جو جانور اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح وہ آدمی پہلے زمانے میں چلتے چلتے حج کرتے اپنے گلے میں کوئی نشانی ڈال دیتے, جیسے آج کل لوگ ٹور والے کو نشانی دے دیتے تاکہ پہچانے جاوے, اس زمانے میں حاجی عمرہ کرنے والا کوئی نشانی رکھتا اور چلتے جاتا, لٹیرا راستے میں لوٹتا نہیں تھا, اسے پتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے, اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ, تو مکہ سے کافر لوگ آئے, سارے کافر لوگ آئے ہیں, اس میں سے ایک کافر کو آگے کیا, جا کر دیکھ لے کیا ہے. وہ آیا تو اس نے سب سے پہلے وہ جانور جو صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے ذبح کرنے کے لیے عمرہ کے بعد, تو وہ جانور کے گلوں میں پتوں کو دیکھا کافر نے, تو کافر نے اس پتے کو دیکھ کر کہہ دیا کہ گلے میں بیلٹ لگا ہوا ہے, یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لڑنے کے لیے نہیں آئے, یہ عمرہ کے لیے آئے ہیں, جا کر میں قریش کو کہتا ہوں ان سے ہم نہیں لڑیں گے, یہ لڑنے کی نیت سے نہیں آئے. انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے گھر کی حرمت کا اور یہ اللہ کے گھر کی طرف آنے والوں کا رسپیکٹ ادب احترام کرتے. آج دیکھو جاتے ہیں گویا کے حرم میں بیٹھنے والا ایسا ہی جیسے پکنک کر رہا ہے, کوئی احترام نہیں, زور زور سے باتیں اور ساری دنیا کی بکواس, اور غیبتیں اور کیا، خاص کر دیکھو ہم کام والے کتنے زور سے شور مچاتے ہیں صاف کرتے کرتے کرتے، ان گھروں کا ادب اور احترام جس کو خود اللہ فرماتے ہیں. روز اقدس میں ہم نے دیکھا کتنا شور ہو رہا ہے، کتنا شور ہو رہا ہے. مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ ترجمان السنہ کے مصنف، اگر زندگی اور مل جاتی تو بڑی عجیب کتاب لکھی تھی، لکھی انہوں نے اور بھی لکھتے حدیث کے اوپر پورا کر لیتے. فرماتے جب مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مدینہ منورہ ان کی قبر کو دو مرتبہ کھولا گیا، بقول ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم، ان کی قبر کو دو مرتبہ کھولا گیا، دو مرتبہ دیکھا، بالکل باڈی صحیح سالم ہے، صحیح سالم ہے. ہمارے حضرت نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ ابو کا خاص عمل کون تھا، کیا کرتے؟ فرمایا مجھے تو پتا نہیں لیکن ایک عمل کی بڑی پابندی کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ حضرت نے، ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب نے خود لکھا ہے، کہا میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا. کیا لکھا؟ کہ ان کے بیٹے نے کہا میرا والد مولانا بدر عالم صاحب کبھی کسی حافظ قرآن، کسی قرآن کی طرف تو کیا، کسی قرآن کی طرف تو کیا، اس بچے کی طرف جس کے سینے میں قرآن ہے، کبھی اپنے پیر کو اس کی طرف نہیں پھیلایا. کیوں؟ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس قرآن کا میں ادب کر دوں بہت زیادہ. حضرت ہمارے جو فرماتے ہیں قرآن کے ادب پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حافظ قرآن کو سلایا جائے گا قبر کے اندر میں تو اللہ قبر سے کہے گا، یہ حدیث فضائل اعمال میں بھی ہے، فضائل قرآن میں بھی ہے، کہ سلایا جائے گا تو اللہ اس قبر سے کہے گا تجھے معلوم ہے کہ تیرے اندر کون ہے؟ وہ بندہ ہے جس کے سینے میں میرا قرآن ہے، جس کے سینے میں میرا قرآن ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا. وہ مٹی کہے گی میں کیسے اسے ہاتھ لگاؤں جس کے سینے میں قرآن ہے. اس کی قبر سے اس کی باڈی کو قیامت تک صحیح سالم رکھا جاتا ہے. تو جتنے قرآن والے کی احترام اور ادب کیا معلوم ہوتا ہے تیرے ابو کو اسی وجہ سے اس کی باڈی کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے. بدر عالم صاحب جب بھی روضے پر تشریف لاتے ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے چپ چاپ سے سلام پڑھتے تھے اور پھر چلے جاتے، کسی کو پتا نہیں چلتا. حضرت فرماتے ہیں یہ روضہ رسول ہے، یہاں شور نہیں کیا جاتا، شور نہیں کیا جاتا. حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بڑے غصے ہوتے تھے ان لوگوں پر جو زور زور سے سلام پڑھتے تھے، ہوتے جائی لوگ بھی ہوتے ہیں زور زور سے سلام پڑھتے ہیں. تو حضرت پوچھتے ہوتے ایک بار خواب نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، انہیں پتا نہیں ہے میرا ادب کیا ہے، یہ دور سے آئے ہیں، جائی لے سو دو پر بیٹھو، تب سے وہ میں نے کہنا چھوڑ دیا. حضرت امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی جب آتے تھے چپ چاپ سے سلام کرتے اور کہتے لوگوں کو تمہیں معلوم نہیں ہے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، ادب کرو احترام کرو. یہی بات مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ جب بھی جاتے سلام کرنے کے لیے بڑا عجیب انداز، اور مجھے تھوڑا دور رکھو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر احترام کرتے، کعبۃ اللہ کے اندر بھی احترام ہو. طواف کرتے ہوئے اپنے فون کی رنگ بھی عجیب عجیب چون میں رکھتے ہیں، طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر میں، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 120 رحمتیں روزانہ کعبہ پر اترتی ہے، اللہ کی خاص رحمتیں روزانہ اترتی ہے. اور اس گھر کی کتنی فضیلت ہے، دیکھو گناہ معاف ہو جاتا ہے، کعبہ کو دیکھو گناہ معاف ہو جاتا ہے. اللہ نے اس گھر کو اور اسی طرح اس کی طرف نسبت والی ساری چیزوں کو اشور حرام کو اس کی وجہ سے کعبہ کی وجہ سے بنایا، اور حجیہ کی نسبت بھی کعبہ کی طرف ہے، نیاز کی قلائد اس کی نسبت بھی کعبہ کی طرف ہے. تو مین چیز اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اور آگے کیا فرمایا ذالک لتعلموا، تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے تمہارے کعبۃ اللہ کی ادب اور احترام، اور حدی تم بھیجتے ہو اس کا احترام، اور گلے میں جو پچا، جس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حاجی بھی کبھی پہلے نشان لگا کے جاتا تو ان کو بھی اللہ، یہ ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے. یہ صفت علم اللہ کے لیے خاص ہے، صفت علم اللہ کے لیے خاص ہے، کوئی نہیں جانتا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اگر تم نے احترام نہیں کیا، اعلمو، سن لو، اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا عذاب بڑا، اسی کی طرف اشارہ ہے. اگر تم نے ان چار چیزوں کا احترام نہیں کیا تو اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، آخری وقت حضرت نے فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ عجیب شان والا ہے کہ جہاں سختی والی آیت بیان کی فوراً نرمی والی آیت بھی بیان کر دی، جس سے یہاں ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. جہاں جہنم کو بیان کیا فوراً جنت کو بیان کر دیا، جہاں ڈرانا خوف کو بیان کیا فوراً بشارت کو بیان کر دیا. عجیب فرمایا، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اگر تم سے غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لو، وان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، سزا دینا اور ثواب دینا نبی کا کام نہیں ہے. نبی کا کام میرے پیغام کو پہنچانا ہے، ہر حال میں، جس حال میں بھی ہو. اور نبی علیہ السلام نے ہر حال میں پیغام پہنچایا. بدن زخمی ہو گیا، کانٹے بچھائے گئے. آج ہم جاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے، حرم میں بیٹھے اوپر پہاڑی پر پہلے مسجد نظر آتی تھی. ایک آدمی نے کہا، میرے پاس یہی کون سی مسجد ہے؟ کہا، یہ مسجد ہلال بھی ہے، یہ مسجد بلال بھی ہے، یہ مسجد ہلال بھی ہے، یہ مسجد بلال بھی ہے. کہا، مسجد ہلال؟ کہاں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے چاند کے اشارے کیے، چاند کے جو ٹکڑے ہو گئے. مسجد ہلال بھی ہے اور یہ مسجد بلال بھی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا سنا کر مارا گیا تھا. وہ جگہ ہیں، آج ہم جاتے ہیں یاد آتی ہے، وہی گلیاں ہیں، وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جہاں بڑے ہوئے صحابہ کرام. یہ وہ جگہ، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی اور آپ کے بدن پر اوجری ڈالی گئی. سارے چیز کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا، طائف میں جا، تم پر پتھروں کی بارش ہوتی رہے گی لیکن اس کو برداشت کر لے، محل عسری یسرا، ایسا وقت آئے گا کہ کچھ دن تمہیں تکلیف ہوگی میرے پیغام کو پہنچانے میں، قیامت تک تیری قبر پر رحمت کی برسات برساتا رہوں گا. اور ہے تبلیغ کر کے چلے گئے، جو لوگ بھی تبلیغ کر کے جاتے ہیں اللہ ان کی قبر پر رحمت پہنچاتا رہتا ہے، جنہوں نے دین کا کام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کتنی تکلیف ہوئی، لیکن اب دیکھو کتنی رحمت کی برسات ہے، مسجد بھری ہے، ساری دنیا سے رحمت کی رحمت وہاں پہنچ رہی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، میرے رسول کا کام ہے پیغام کا پہنچانا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اس آیت سے اللہ یقین پیدا کرواتا ہے کہ اگر تم اس بات کو جان لو کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے، وہ ہاتھ کے وسپر کو بھی جانتا ہے، سینے کے وسپر کو بھی جانتا ہے، زبان کے اوپر کوئی کلمہ آئے اس کو بھی جانتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر پرائیویٹ میں بیٹھ کر کچھ کام کر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، مجمع میں بیٹھ کر کچھ کام کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. اگر یہ یقین پیدا ہو گیا تو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی نیک عمل کرے گا اور گناہوں سے بچ جائے گا. يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. فرما دیجئے میرے نبی، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. خبیث اور طیب، پاکی اور ناپاکی، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جاہل اور عالم، عابد اور جاہل، صالح اور فاسق، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مشکل. فرما ہو ہی نہیں سکتے، اگرچہ دنیا کی بہت ساری گناہ والی چیز، اچھی شراب کا دھندا بڑا چل رہا ہے، جس دکان میں شراب نہیں دکان نہیں چلتی تو ہمیں شراب کا بیچنا بڑا اچھا لگتا ہے. کیسے یہاں ہوتا ہے دوسری کنٹریوں میں ہوتا ہے, شراب تم اس لیے بیچتے ہیں تاکہ لوگ آوے, یہ نہیں. فرمایا اللہ پاک نے جو حرام ہے وہ حرام ہے. مغربی تہذیب میں وہ لٹیرے, وہ چور, وہ گنڈے, وہ برائی کرنے والے, ان کا درجہ بڑا ہے. جو سچے ہو, جو اچھے ہو, جو نیک ہو, جو سچ بولنے والے ہو, ان کا درجہ گھٹیا ہے. لیکن قرآن کی نظر میں ایک سب سے اچھا ہے, باقی لٹیرے ہیں. فرمایا یہ اچھا سب سے اچھا ہے. بخاری شریف کی حدیث, مسلم شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام بیٹھے, وہ سامنے سے ایک آدمی جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بتاؤ مجھے کیا خیال ہے. ہمارے صحابہ نے رسول اللہ بڑا عزت والا ہے, اگر کہیں منگنی ڈالے فوراً نکاح ہو جائے, بڑی عزت والا, سفارش کر دے سفارش قبول ہو جاتی ہے اور لوگ اسے سلام کرتے ہیں. چلو ٹھیک. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بڑا غریب آدمی ہے, لوگ اسے سلام, یہ سلام کرے تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا, اگر سفارش کرے تو اس کی کوئی سفارش قبول نہیں کرتا, اگر منگنی ڈالے تو کوئی لڑکی اس کو نہیں دے گا, یہ بہت غریب ہے, گھٹیا قسم کا ہے. میرے نبی کا جواب لکھ کر لے جاؤ, مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. فرمایا ایسا ایک آدمی اور ویسے مالدار سو آدمی بڑی عزت والے. فرمایا وہ سو آدمی ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ تقوی والا ہے. یہ کہتا ہے تقوی والا ہے, اللہ کا ڈر ہے اس کے اندر میں. معلوم ہوتا ہے دنیا کی عزتیں اور دنیا کی بلندیاں یہ کام نہیں آتی ہے. اللہ اگر دیکھتا ہے تو تقوی کو دیکھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں سارے جگہ میں اپنے اپنے جتنے بھی خلیفہ مقرر کر دیے اور کہا, سب کو کہہ دیا گورنروں کو ٹیکس کو بند کرو. یہ پہلے زمانے کے بادشاہوں نے ٹیکس کو جاری کر دیا, بند کرو, سارے ٹیکس کو بند کر دیا, ٹیکس سٹاپ سب ہو گیا. اب حکومت میں پیسے کم ہو گئے تو ایک گورنر نے لیٹر لکھا عمر ابن عبدالعزیز کو تو کہ اب تو پیسے بھی نہیں ہیں, کیسے چلائیں گے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز نے اس آیت کو لکھا, قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو عاجبک کثرۃ الخبیث. اس آیت کو لکھ کر کہہ دیا, ہم خبیث مال کو نہیں چاہتے ہیں, ہم طیب مال کو چاہتے ہیں. خبیث مال چاہے کتنا اچھا لگے, کتنا ہی بھلا لگے, کتنا ہی زیادہ ہو, ہم اس کو نہیں چاہیں گے. طیب مال کو, پاکیزہ مال کو ہم رکھیں گے. انشاءاللہ تھوڑے مال سے اللہ ہماری حکومتوں کو چلائیں گے. ان کی نگاہیں قرآن کی آیتوں پر تھی. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اللہ سے ڈرو اے عقل مندو. معلوم ہوتا ہے تقوی والا عقل مند ہوتا ہے. اللہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل مند. جس کے اندر تقوی نہیں وہ عقل مند نہیں ہوتا ہے, وہ عقل مند نہیں ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے جتنا تقوی زیادہ ہوگا انسان کے دل میں نور پیدا ہوگا اور اس نور سے عقل کی باتیں کرے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا متقی لوگوں کی فراست سے بچو, وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے, وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں ہیں. اس لیے معلوم ہوتا ہے جتنا تقوی بڑھے گا بڑھے گا اتنا آدمی کی عقل سوچ بڑھے گی. معلوم ہوتا ہے کہ سوچ کا سیکھنا بھی ایک کوئی نعمت ہے, ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایسا قانون لکھا ہو. دنیا کی تمام کتابوں کو دیکھ لو, سارے ملک کے قوانین, اگر ایسا کرو گے تو پھر کوڑے موڑے جائیں گے, ایسا کرو گے جیل میں جائیں گے, ایسا کرو گے پھانسی کی سزا دی جائے گی, ایسا کرو گے فائن ملے گی. لیکن قرآن ایک ایسی قانون والی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے یہ سب سزاؤں کے پہلے کیا بیان کیا, فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنے والا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ڈرتا ہے کہ میرا اللہ ناراض نہیں ہو جائے. اور دنیا کی اور انسان کی بقا بھی اسی پر ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے ڈرتا ہے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے اور قانون آٹومیٹکلی بنتے چلے جاتے ہیں, بنتے چلے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں حکم کیا جاتا تھا, صحابہ فوراً عمل کرتے, فوراً عمل کرتے تھے. کہا میرے نبی ناراض ہو جائیں، میرے اللہ ناراض ہو جائیں، فوراً عمل کرتے تھے. یہاں پر یہی کہا فتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو. سب سے بڑا قانون یہی ہے، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، تاکہ اللہ قیامت میں بھی دنیا میں بھی ہماری کامیابی اللہ عطا فرمائے. یہ فلاح ایسا لفظ ہے جس میں دنیا بھی داخل ہے، قبر بھی داخل ہے، قیامت بھی داخل ہے. حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، اس میں تمہاری دنیا بھی ہے، تمہاری قبر بھی ہے، تمہاری آخرت بھی ہے. اللہ کی رضا بھی ہے، نبی کی رضا کی اور سنت پر چلنا بھی ہے، سارا اس میں ہو جائے گا. یہ فلاح ہے. قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا جائیں گے. اردو میں کہہ دیتے ہیں کامیابی، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہے دنیا آخرت کی کامیابی. اللہ یہی کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، تمہیں دنیا کی قبر کی اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی. واخر دعوانا ان اللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلي وبارك وسلم تسليما. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد پریشانی ہوتی فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے. اللہ یہ تیرے قرآن کی محبت کے دیوانے ہیں، اللہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے. اللہ جہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں میری آوازیں جاتی ہے، اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تیرا قرآن ہے، اے اللہ بلند برتر والا ہے، شان والا ہے، تیری ذات بھی عالی شان ہے، تیرا قرآن بھی عالی شان ہے. اے اللہ اس کی محبت کے ساتھ محبت کرنے والے کو بھی تو عزت نصیب فرما دے، عزت نصیب فرما دے. انہیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے عزت رسول ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ میں سچی عزت نصیب فرما دے. دنیا آخرت کی زندگی اور سماحی فاصل، دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما، دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما. اللہ قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے اور قیامت کی پریشانیوں سے، اے اللہ میدان حشر کی پریشانیوں سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری آل اولاد کی، نسلوں کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین قرآن کے ایک ایک حکم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمیں تقوی نصیب فرما، خوف و رجا نصیب فرما، خوف و رجا نصیب فرما. اللہ تو نے تو فرمایا شدید العقاب بھی ہے، غفور رحیم بھی ہے. معلوم ہوتا ہے مسلمان کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ سے امید رکھنا بھی چاہیے. یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے. اے اللہ ہمیں خوف و رجا دونوں نصیب فرما، خوف و امید نصیب فرما، آخرت کے سارے مراحل آسان فرما. اے الہ العالمین اخلاص نصیب فرما، اللہیت نصیب فرما، شرک سے ہماری حفاظت فرما، کفر سے ہماری حفاظت فرما، بدعات سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے ہماری ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کو آباد فرما، سارے مساجد کو آباد فرما. اے اللہ کے راستے میں جہاں جہاں دین کا کام چل رہا ہے سارے مراکز اور مکاتب کو کامیابی عطا فرما، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی صحابہ اجمعین.